الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں مہیا کی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالی شانہ ہمارے خالق ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں اور منعم بھی ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری وفاداری پوری کی پوری اللہ تعالی شانہ کے ساتھ ہوں. عبادت ہم اللہ ہی کی کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری زبانی عبادتیں، ہماری بدنی عبادتیں اور ہماری مالی عبادتیں، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے ہونی چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے. عقیدے میں بھی ہم اللہ تعالی شانہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور عمل میں بھی ہم اللہ تعالی شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، عقیدے میں بھی توحید ہو اور عمل میں بھی توحید ہو. عقیدے میں اگر خرابی آ گئی, اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک قرار دیا, تو یہ شرک اکبر ہے, یہ بڑا شرک ہے, یہ میجر شرک ہے. اور عقیدہ تو درست ہے, اللہ کو ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے, اور اللہ کو اس کی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے. لیکن جب کوئی عمل کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو اس میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی رضا جوئی کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنا بھی مقصد بناتا ہے. عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی خوش ہوں, یا یہ کہ لوگوں ہی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہی نہیں ہے. یہ بھی شرک ہے, یہ ہے شرک اصغر, یہ چھوٹا شرک ہے, مائنر شرک ہے. اس کا دوسرا نام ہے شرک خفی, پوشیدہ شرک. حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی ایک محدث گزرے ہیں, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی, پوشیدہ شرک, شرک اصغر, مائنر شرک, چھوٹا شرک جسے ہم ریا کہتے ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہوا اخفا من دبیب النمل, وہ چونٹی کی چلنے کی آواز سے بھی زیادہ خاموشی سے دل میں گھس جاتا ہے. ایک شخص کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے چونٹی گزرتی ہے, تو نظر پڑتی ہے تب تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے چونٹی گزری ہے, لیکن اگر نظر نہ پڑے تو اتنی خاموشی سے وہ چونٹی گزر جاتی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں سے چونٹی کا گزر ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونٹی جتنی خاموشی سے ایک انسان کے قریب سے گزر جاتی ہے کہ اسے پتا بھی نہیں چلتا, شرک یعنی ریا, شرک اصغر, یہ دل میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر, اس سے بھی زیادہ خاموشی سے دل میں گھس جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اس بیماری سے بچائے, اس بیماری سے بچائے. اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے. اس لیے اس کے لیے جو کچھ کوششیں کرنی ہے اس سے بچنے کے لیے, ان کوششوں میں سرے فہرست جو کوشش ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہمیں بتلایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اخفا من دبیب النمل, یہ چونٹی جتنی خاموشی سے ایک انسان کے پاس سے گزر جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے اور خاموشی سے ایک مومن کے دل میں داخل ہو جاتی ہے یہ بیماری, ریا کی بیماری. شو کے لیے کوئی کام کرنا, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا, اللہ جل جلالہ عام نوالہ کو بھول جانا اور وہ عمل لوگوں ہی کے لیے کرنا, اللہ کا اس میں ایک فیصد بھی حصہ نہیں, یہ اعلیٰ درجے کی ریا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے
اور مخلوق کو خوش کرنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے. اب اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. 50% دل میں نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور 50% یہ ہے کہ لوگ بھی راضی ہو جائیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ 10% تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے, 90% مخلوق کو. کبھی الٹا ہوتا ہے کہ 10% مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے اور 90% اللہ کو. دل کی جیسی جیسی کیفیت. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ نگرانی اپنے دل کی کرتا ہوں. دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا, اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور خود اللہ کا بننا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کرے, اپنے ہر قول کی نگرانی کرے کہ میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بولنے جا رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, میں نے کیا بات کہی, میں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا. نگرانی ہو, نگرانی. ایک شخص جب کسی جگہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے, جاب کے لیے انٹرویو ہو, نوکری کے لیے انٹرویو ہو, یا سٹیزن شپ کے لیے, شہریت کے لیے, ویزا کے لیے, تو اپنے ذہن کو کتنا وہ حاضر رکھے گا, ہر ہر سوال کے جواب کو سوچ سوچ کے وہ تیار کرے گا ذہن میں اور پھر زبان پر لائے گا. سوال کو کتنے غور سے سنے گا اور سوال کے جتنے پہلو اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس پہ غور کرے گا کہ اس سوال کا یہ منشا ہو سکتا ہے, اس سوال کا یہ مقصد ہو سکتا ہے, اس سوال کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ مقصد ہو تو مجھے یہ بولنا چاہیے, یہ مقصد ہو تو مجھے یہ بولنا چاہیے, یہ مقصد ہو تو مجھے یہ بولنا چاہیے. پہلے تیاری کتنی کرتا ہے جانے سے پہلے, اور پھر عین انٹرویو کے موقع پر ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. جو آخرت کو میرے بھائیو مقصود بنا لیتے ہیں, اللہ کو مقصود بنا لیتے ہیں, آخرت کی زندگی کو مقصود بنا لیتے ہیں, وہ اپنے ہر عمل کی نگرانی کرتے ہیں. عمل سنت طریقے کے مطابق ہے یا نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں, نبوی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس عمل میں جان ہے یا نہیں, نیت ہے یا نہیں, نیت درست ہے یا نہیں, اخلاص ہے یا نہیں, کہیں ریا تو نہیں. یہ ہر وقت محاسبہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, تم خود اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب لے. خود ہی حساب لو, عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹولو, عمل کرنے کے بعد نیت کو بھی ٹٹولو, اور طریقے کو بھی دیکھو کہ سنت طریقے کے مطابق عمل ہوا ہے یا نہیں. خود حساب کرو روزانہ. جو شخص دنیا میں حساب کرے گا اپنے اعمال کا, آخرت میں انشاءاللہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اور تم اپنے آپ کا اور اپنے اعمال کا وزن کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے. ٹھوک بجا کر دیکھا کرو, ٹھوک بجا کر دیکھا کرو کہ میری اس تسبیح میں کہیں ریا تو داخل نہیں ہو گئی تھی, اخلاص کتنا تھا, میرے اس عمل میں, میری اس عبادت میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور چیز تو داخل نہیں ہو گئی تھی. اور یہ شروع شروع میں چند ہفتوں, چند مہینوں, چند سالوں تک کرنا پڑتا ہے, پھر وہ اتنی عبادت اتنی خالص ہو جاتی ہے کہ پھر سرسری نگاہ ڈالنے سے پتا چل جاتا ہے, اس لیے کہ اتنے زیادہ کریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ایک شخص تحریر سیکھتا ہے, اردو تحریر, تو پہلے ایک صفحہ جو ہے وہ لکھ کر کے اپنے استاد محترم کے پاس لے جائے گا, چیک کرائے گا, یہ ہے محاسبہ, یہ ہے چیک کرنا. تو استاد جو ہے وہ دائرہ کھینچے گا جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں, تو دیکھے گا کہ پورے صفحے میں 30 غلطیاں نکلی ہیں. اب ان 30 غلطیوں کو دیکھ کر کے آئندہ مرتبہ پھر درست لکھنے کی کوشش کرے گا, دوسری مرتبہ لے جائے گا تو پھر 30 غلطیاں, پھر 30 غلطیاں. دیکھو بھائی, غلطیاں. اب یہ 25 ہوں گی, پھر 20 ہوں گی, پھر 15 ہوں گی, اور پھر یہ 10 پر معاملہ آئے گا, 5 پہ آئے گا, پھر 1 پہ آئے گا. یعنی کام آسان ہوتا چلا جائے گا, اور ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ جب نظر ڈالے گا تو اسے خلوص ہی خلوص نظر آئے گا. اسی لیے مشائخ کے یہاں معمولات میں ایک بہت اہم معمول محاسبہ نفس ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لو, بہتر وقت رات کا ہے سونے سے پہلے, لیکن اگر وہ نہیں تو کوئی بھی وقت صبح اٹھ کے, اور 24 گھنٹے کے بارے میں آنکھیں بند کر کے ذرا سوچ لیا کرو کہ میں نے اچھے کام کتنے کیے, برے کام کتنے کیے. برے کام پر استغفار کرو, توبہ کرو, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو, اور جو اچھے کام ہوئے ہیں پھر ان پر ذرا غور کرو کہ کام تو اچھا تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں, اور نیت میری درست تھی یا نہیں. اگر سب کچھ درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے, کمی ہے, تو استغفار کرو, توبہ کرو, اور آئندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے کا عزم کرو. شروع شروع میں یہ کام مشکل ہوگا, اس لیے کہ کریکشنز بہت ہوں گے, غلطیاں بہت نظر آئیں گی, مگر پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا. میں نے اپنے محبوب حضرت رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ نہیں کر لیتے تھے. اور میں نے اپنے حضرت کو سفر میں دیکھا, پاکستان میرا کبھی سفر نہیں ہوا, تو حضرت جس شہر میں رہتے تھے مقیم ہونے کی حالت میں میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا. میں نے حضرت کو جب بھی دیکھا تو سفر کی حالت میں دیکھا, یا تو حرمین شریفین میں حضرت کی صحبت نصیب ہوئی, سعود افریقہ کے سفر میں صحبت نصیب ہوئی, اور یا انگلینڈ میں بار بار سفر میں حضرت کی صحبت نصیب ہوئی. تو سفر میں اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے محاسبہ نہیں کر لیتے تھے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلنگ پر چار پائی پر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر محاسبہ کرتے تھے, اور محاسبہ کرتے ہوئے سنائی دیتا تھا کہ استغفار پڑھ رہے ہیں یا اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, کوتاہی پر استغفار اور اچھائی پر حمد و ثنا. اس کے بڑے فوائد ہیں, لیکن آج ہمارا موضوع یہ محاسبہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نگرانی میں دل کی کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دل کی حالت الٹتی پلٹتی رہتی ہے, کبھی ایسی تو کبھی ویسی, کبھی ایسی تو کبھی ویسی. تو کبھی جذبہ ہو رہا ہے اور عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے 100% الحمدللہ, کبھی 90% اللہ کے لیے, 10% مخلوق کے لیے, کبھی 70% اللہ کے لیے, 30% مخلوق کے لیے, کبھی 50% اللہ کے لیے, 50% مخلوق کے لیے, کبھی 30% اللہ کے لیے, 70% مخلوق کے لیے, کبھی 10% اللہ کے لیے اور 90% مخلوق کے لیے, اور کبھی سب کچھ مخلوق کے لیے. اگر مخلوق ہی کی نیت ہے, اللہ کی نیت نہیں, مخلوق ہی کی نیت ہے, یہ شخص اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے, بہت مبغوض. اللہ جل شانہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے زندگی کے قیمتی لمحات دیے، میں نے تجھے زندہ رکھا، میں نے تجھے زندگی عطا کی، اور میں نے تجھے عقل دی، میں نے تجھے دماغ دیا، میں نے یہ جسم دیا، میں نے ساری قوتیں عطا فرمائی، اور یہ جو کام تو اس وقت کر رہا ہے، حج ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے سارے وسائل میں نے تجھے دیے اور کر رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، میرے دیے ہوئے سارے وسائل کو استعمال کر رہا ہے اور میری اتنی بھی نیت نہیں، کسی اور کے لیے کر رہا ہے، بہت مبغوظ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جو ارادہ کرتا ہے حیات دنیویہ کا، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس واہ واہ ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ واہ واہ کریں، مجھے بہت بڑا عالم سمجھ لے لوگ اور مجھے علامہ کہے، مجھے لوگ بہت بڑا محدث مان لیں اور مجھے شیخ الحدیث کے نام سے پکاریں، مجھے مفسر قرآن کے نام سے پکارے، مجھے لوگ ولی سمجھیں، متقی سمجھیں، بزرگ سمجھیں، مجھے لوگ بہت پرہیزگار سمجھیں، بہت عبادت کرنے والا سمجھیں، مجھے لوگ بہت زیادہ سخی سمجھیں، مجھے لوگ مخلوق کا بہت زیادہ خیرخواہ اور ہمدرد اور غمخوار سمجھیں، مجھے لوگ اللہ کا عاشق سمجھیں، مجھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سمجھیں، لوگوں کی خاطر کرتا ہے بس، اللہ کی نیت ہی بہت مبغوظ۔ بہت مبغوظ۔ اور جس کی نیت 50-50 ہے، 50% نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، 50% نیت ہے مخلوق کو راضی کرنے کی، اب جب یہ نیت میں مکسچر آ جاتا ہے تو کتنے فیصد مخلوق کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، کتنے فیصد اللہ کو، یہ عمل کرنے والا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا تو کچھ خیال آ جاتا ہے کہ زیادہ اللہ کی طرف ہے یا زیادہ، وہ بھی مخفی رہتا ہے، یہ آخرت ہی میں پتہ چلے گا کہ کتنے فیصد اللہ کے لیے تھے اور کتنے فیصد مخلوق کے لیے۔ تو قیامت کے دن جب نامے اعمال کھلیں گے اور 50-50 برابر سرابر، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ بھئی جتنی اچھائی تھی اتنی برائی، اور جتنی برائی تھی اتنی اچھائی، اچھائی نے برائی کو مٹا دیا، برائی نے اچھائی کو مٹا دیا، تمہاری ساری محنت رائے گا گئی، اب کچھ نہیں ملے گا، پکڑ بھی نہیں ہوگی مگر ملے گا بھی کچھ نہیں۔ اور وہ جو سب کچھ کر ہی رہا تھا دنیا کی خاطر، تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص ارادہ کرتا ہے اپنے اعمال میں دنیاوی زندگی کا کہ دنیا میں مجھے نفع مل جائے، واہ واہ ہو جائے دنیا میں، یا یہ کہ میرے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے لوگ میری برائی بیان کرنے والے تھے، اس سے میں بچ جاؤں۔ اس لیے کہ ریا کے تین اسباب ہوتے ہیں، ریا کا ایک سبب ہوتا ہے تعریف کی محبت، کہ لوگ میری تعریف کریں، اور ریا کا دوسرا سبب ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف کریں نہ کریں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میری کوئی برائی نہ کرے، تو میں نماز نہیں پڑھتا تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی مجھے کوستا نہیں، کوئی بھی مجھے ٹوکتا نہیں، لیکن میں حج نہیں کر رہا ہوں تو بار بار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تو عجیب آدمی حج نہیں کرتا، تو چلو حج کر لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ عمل میں ریا کو لاتے ہیں تعریف کی محبت میں، تعریف کی خواہش میں، اور کچھ لوگ عمل میں ریا کو لاتے ہیں دوسروں کے لیے عمل کرتے ہیں مذمت سے بچنے کے لیے، اور کچھ لوگ عمل میں ریا کو لاتے ہیں تما اور لالچ کے لیے، تما اور لالچ۔ کہ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں بہت سخی ہیں، اور ان کو صفے اول میں نماز پڑھنے والوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. جب وہ کسی غریب فقیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازوں کا بہت اہتمام کرتا ہے اور صفے اول میں نماز پڑھتا ہے تو اسے وہ رقم دیتے ہیں جو دوسرے غریبوں کو نہیں دیتے. تو ہماری کوئی تعریف کرے اس سے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری کوئی برائی بیان کرے اس سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. صفے اول میں نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ صفے اول میں نماز پڑھنے کی وجہ سے مال ملے گا, لالچ. من کان یرید الحیات الدنیا, یہ تینوں اسباب جو ہے یہ حیات الدنیا ہے. الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے کہ کوئی عمل کرنا لوگوں کی واہ واہ کے لیے, کوئی عمل کرنا لوگوں کی مذمت اور برائی اور کریٹیسزم سے بچنے کے لیے, کوئی عمل کرنا مال و متا پانے کے لیے, مال و متا حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دین پر چلتے ہوئے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرتا ہے, اس کی نیت کرتا ہے, نوف علیہم اعمالہم فیہا, تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اسے واہ واہ چاہیے تو واہ واہ دلا دیتے ہیں, اور وہ کسی کی تنقید کریٹیسزم کسی کی مذمت برائی سے بچنا چاہتے ہیں اس سے بچا لیتے ہیں, اور مال و متا یا منصب کی طلب میں ہوتا ہے وہ دلوا دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون, اور دنیا میں کوئی کمی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی, دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ان کو واہ واہ چاہیے تو واہ واہ دلا دیں گے, ان کو مال و متا چاہیے مال و متا دلا دیں گے, شہرت چاہیے شہرت دے دیں گے. لیکن آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا, انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو جائے گا. وباطل ما کانوا یعملون, اور ان کے سارے اعمال بیکار برباد باطل. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اس آیت کی مصداق اسی قسم کے لوگ ہیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہ چیز ظاہر ہوگی جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. اور وہ کیا ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, ان کے کیے ہوئے کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہوں گی کہ یہ جو اچھے اچھے اعمال تم دنیا میں کرتے تھے اور لوگوں کی نظروں میں بڑے بزرگ بنے بیٹھے تھے, آج دیکھ لو اعمال تو تمہارے اچھے تھے مگر نیتیں بری تھی. اب بری نیتوں کی وجہ سے اب اس کا خمیازہ بھگتو. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں کی گئی کوششیں ساری کی ساری برباد. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ دنیا میں جب تھے تو یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم بہت بھلے کام کر رہے ہیں. اگر 100% مخلوق کی نیت ہے برباد, 50-50 ہے تو پکڑ نہیں ہوگی, مبغوض نہیں ہوگا, پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ عادل ہے. تو کہ بھائی آدھی نیت میرے لیے تھی آدھی مخلوق کے لیے تھی, تو یہ آدھی آدھی ہو گئی, تو آدھی برائی آدھی اچھائی, تو اچھائی نے برائی کو مٹا دیا برائی نے اچھائی کو مٹا دیا, چلو جاؤ. اور اگر 50% سے زیادہ ہے کسی طرف, 50% سے زیادہ ہے کسی طرف, تو محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر 50% سے زیادہ اللہ کے لیے نیت ہے, 50% سے زیادہ, تو اس پر انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اللہ جل جلالہ عم من والو اس عمل کو قبول کر لیں گے. لیکن یہ عمل جس میں 60% نیت اللہ کے لیے ہے اور 40% نیت مخلوق کے لیے ہے، عمل مقبول تو ہو جائے گا لیکن اس کے ثواب میں اور اس عمل کے ثواب میں جو 100% اللہ کے لیے کی گئی تھی فرق ہوگا، 40% کا ڈیڈکشن ہو جائے گا، 40% کی کمی ہو جائے گی. اور اگر 50% سے زیادہ مخلوق کی نیت ہے، 60% مخلوق کی نیت ہے اور 40% اللہ کی نیت ہے، اب یہ عمل مردود ہو گیا اور اس پر پکڑ ہوگی مگر پکڑ پوری نہیں ہوگی. ایک شخص 100% مخلوق کی نیت سے جو عمل کرتا ہے اس پر جتنی پکڑ ہوگی اس سے 40% کم پکڑ ہوگی مگر پکڑ ہوگی، یہ مردود ہے. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل کی سب سے زیادہ نگرانی کرتا ہوں، اس لیے کہ دل کا تھرمومیٹر کدھر جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ غلط رخ پہ چلا گیا تو سارا کیا کرایا بیکار، سارا کیا کرایا بیکار. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 جماعتوں کو لایا جائے گا، سب سے پہلے قیامت کے دن 3 جماعتوں کو لایا جائے گا، علماء کی جماعت کو، شہداء کی جماعت کو یا مجاہدین کی جماعت کو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی جماعت کو بلایا جائے گا ان کو. اور یہ تینوں جماعتیں ان علماء پر مشتمل ہوں گی اور ان مجاہدین پر مشتمل ہوں گی اور ان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر مشتمل ہوں گی جو کام تو اچھا کرتے تھے مگر نیت مخلوق کی ہوتی تھی. حدیث بہت مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بعض راوی لکھتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو سسکیاں لے لے کر روتے تھے خوف کی وجہ سے. علماء سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، میری نعمت تمہیں دی تھی، دوسروں کو نہیں دی تمہیں دی تھی، اتنی بڑی نعمت، تمہارے سینوں کو میں نے قرآن کا صندوق بنایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا صندوق بنایا، پھر میں نے قرآن اور احادیث کے علوم تم پر کھولے اور تمہارے سینے ان علوم سے منور ہوئے، تم نے اس احسان کی شکر گزاری کیسے کی؟ تو علماء اپنی کارگزاری بیان کریں گے، ہر شخص اپنی کارگزاری بیان کرے گا. یہ مخلصی علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے، غیر مخلص علماء. یہ اللہ آپ نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا، میں قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا، ان کا قرآن صحیح کرتا تھا، ان کے قرآن کی تجوید کی تصحیح کرتا تھا، یہ اللہ میں تفسیر بیان کرتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اور یہ اللہ میں نے خود بھی قرآن بھی عمل کیا ہے. لوگ مجھے دیکھتے تھے کہ میں لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں لمبی لمبی نفلوں میں، تو قرآن پڑھا بھی، قرآن پڑھایا بھی، قرآن سکھایا بھی، قرآن پہ عمل بھی کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اسی لیے کیا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی تھی تو آپ کے لیے مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ و ارشاد فرمائیں گے جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے، یہ سب کچھ تو نے کیا تو تھا لیکن میرے لیے نہیں، اس لیے کیا تھا تاکہ تو لوگ تجھے قاری کہیں، قاری صاحب، لوگ تجھے مولانا صاحب کہیں، عالم، علامہ. تو جس مقصد کے لیے تو نے یہ سارے کام کیے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا، دنیا میں مل گیا، دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پوری جماعت کو، ایک ایک کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. اس کے بعد مجاہدین کو بلایا جائے گا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو، ان سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی، میں نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، میں نے تمہیں طاقت عطا کی تھی، اس نعمت کا شکر تم نے کس طرح ادا کیا؟ وہ اپنی کارگزاری بیان کریں گے، یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ یہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ نے یہ نعمتیں دی تھی، آپ کا حق تھا. جھوٹ، یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تمہیں بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تمہاری تعریف کی جائے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل انہیں بھی جہنم میں کھینچ کر کے لے جاؤ اور پھینک دو. تیسری جماعت سخیوں کی، میں نے تمہیں مال کی دولت سے نوازا تھا، بے شمار لوگ غریب تھے، ان کے لیے دو وقت کی روٹی تلاش کرنا بھی مشکل تھا، میں نے تمہیں رزق کی فراوانی دی تھی، بہت مال، سونا چاندی، کیا کیا تھا تم نے؟ اے اللہ، آپ کا شکر ادا کیا تھا اور خوب خرچ کیا تھا تیرے راستے میں، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مدارس پر، مساجد کی تعمیر میں، نیک کاموں میں بہت خرچ کیا تھا، بہت خرچ کیا تھا، یہ سب کچھ کیوں؟ اے اللہ، یہ تو تیرا حق تھا تجھے راضی کرنے کے لیے. جھوٹ، یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے. تو سخی کہا گیا دنیا میں، اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. یہ نیت میرے بھائیو، نیت اس کی خوب نگرانی کی جائے، خوب نگرانی کی جائے. میں نے اپنے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت کو درست کر لینے کا نام تصوف ہے. تصوف ایک لائحہ عمل ہے، ایک پروگرام ہے، ایک نصاب ہے، ایک منصوبہ بندی ہے، ایک تدبیر ہے. جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے اس کے دل کی نیت درست ہو جاتی ہے. تصحیح نیت اس پر پورے دین کا مدار ہے. بعضی علماء نے تصحیح نیت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دین کا چوتھا حصہ ہے، اور بعضی علماء نے کہا کہ نہ، دین کا تیسرا حصہ، اور بعضی علماء نے کہا کہ نہ، دین کا آدھا حصہ ہے. یہ نصف العلم اور نصف الدین ہے، دین کا اور علم کا آدھا حصہ ہے یہ تصحیح نیت، نیت کی درستگی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شوہر آفاق کتاب میں سب سے پہلی حدیث، جس حدیث کو ذکر کیا وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ ہمارے اکابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت روح الاعمال ہے، اعمال کی روح ہے، اعمال کی روح نیت، یہ اعمال کی روح ہے، اعمال کی روح. اگر نیت اچھی ہے تو عمل بہت اچھا، اور نیت بری ہے تو عمل بھی برا. اگر کسی کی روح اچھی ہے تو اس کے عمل برے ہوں گے، اور اگر کسی کی روح اچھی ہے، روح پر محنت کرتا ہے اور روح کی اصلاح کرتا ہے تو اچھے اچھے عمل کرے گا، اور روح بری ہے، شریر ہے اندر سے، تو برے عمل. تو یہ نیت جو ہے یہ اعمال کی روح ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اگر یہ بگڑ جاتی ہے تو اچھا عمل بھی برا ہو جاتا ہے، نماز بھی بری ہو جاتی ہے، زکات بھی بری ہو جاتی ہے، حج بھی برا ہو جاتا ہے، روزے بھی برے ہو جاتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی برا. اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ نیت جو ہے یہ سید الاعمال ہے، اعمال کا سردار، اعمال کا سردار، سید الاعمال، اعمال کا سردار. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بدقسمتی سے دل میں جو نیتیں پیدا ہوتی ہیں ان نیتوں کو کوئی اعمال ہی نہیں سمجھتا. اسی وجہ سے نماز کا تو بہت خیال کرتے ہیں کہ میں کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اور سنت طریقے کے مطابق قیام ہے یا نہیں، سنت طریقے کے مطابق میرا رکوع ہے یا نہیں، سنت طریقے کے مطابق
میرا بیٹھنا ہے یا نہیں، میں تلاوت کتنی کر رہا ہوں اور تلاوت میں الفاظ کی صحت ہے یا نہیں. لیکن بہت کم آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی ملے گا جو یہ چیک کرتا ہو کہ اندر گیا ہے، اندر گیا ہے. یہ خراب میرے بھائیو تو سب کچھ خراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلى یرائی فقد اشرک. حضرت اوس ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو جگہ دی ہے، من صلى یرائی فقد اشرک، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تحقیق کے اس نے شرک کا کام کیا، شرک چھوٹے شرک کا کام کیا. اور ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے بھی شرک کا کام کیا. اور حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جتنی چیزوں کا مجھے تم پر اندیشہ ہے اور جتنی چیزوں کے بارے میں مجھے فکر ہے، ان میں سے سب سے زیادہ بڑی فکر، سب سے بڑی فکر شرک اصغر کی ہے، چھوٹے شرک کی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الریا، ریا جو ہے ریا، یہ شرک اصغر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر والمسیح الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ایک جماعت بیٹھے ہوئے المسیح الدجال کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے، اور اس مذاکرے میں ذرا خوف کا پہلو تھا، خوف کا پہلو تھا کہ دجال کا خروج ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا، دجال کا خروج ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا، دجال کا خروج ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی تو فرمایا ہے کہ میری امت پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، دجال کے فتنے سے بڑھ کر میری امت پر کوئی فتنہ نہیں آئے گا. تو صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں دجال نکل آوے اور ہم فتنے میں پڑ جائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. وہ دجال سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، اور ہم دجال سے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی ڈرتے نہیں، ڈرتے نہیں کیا، خیال ہی نہیں آتا ہمیں، ہم کسی فتنے سے نہیں ڈرتے، ہمارے ایمان اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے، ہماری دینداری پر اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی فتنہ رونما ہوا تو کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، قیامت کی علامات اگر آ گئی تو کیا ہوگا، قتل و غارت کا اگر ماحول ہو گیا تو کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کبھی خیال نہیں آتا، کبھی خوف نہیں ہوتا ہمیں. ہمیں اپنے ایمانوں پر بھروسہ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ہم ہمارے دین سے بے فکر ہیں، ہماری آخرت سے بے فکر ہیں. آخرت بہت دور کی چیز ہے، اوجل، ہماری مقاصد کی فہرست میں بالکل اخیر میں نہیں ہے، ہی نہیں ہمارے مقاصد کی فہرست میں، ہمارے ایجنڈا میں ہے ہی نہیں فکر آخرت، آخرت کی تیاری. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھ کر کے مذاکرہ کر رہے تھے اور اس مذاکرے میں خوف کا پہلو تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اپنے حجرے مبارکہ سے. جب آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، ایسا بار بار ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا، یہ حضرت مسجد نبوی میں بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھ کر سنتے تھے. کتنی توجہ ہوگی اپنے شاگردوں کی طرف، ہے اپنی امت کی طرف، اپنے صحابہ کی طرف، اتنی زیادہ توجہ ان حضرات کو ملے تو یہ نفوس قدسیہ اللہ کی نظر میں کتنے اونچے ہو گئے ہوں گے. فوراً نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کھڑے ہوئے ہمارے سامنے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم الا انبئکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بما ہو اخوف علیکم الا انبئکم بما ہو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میری نظر میں تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے دجال سے بھی. تم دجال کی فکر کر رہے ہو, دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کی میں تمہیں خبر نہ دوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک الخفی, شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک, دجال سے بھی زیادہ خطرناک, شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, تو مختصر نماز پڑھنے کا ارادہ تھا تو اس کی خاطر وہ لمبی کر دیتا ہے, یا دو رکعت پڑھنے کا ارادہ تھا تو اب چار اور چھ پڑھ لیتا ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں جو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اور نیک عمل کرتا ہے مثال کے طور پر مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ کسی کے آنے کا وقت نہیں تھا اور نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز مکمل ہوئی سلام اس نے پھیر دی, اور سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے پیچھے یوں گھوم کر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے کوئی صاحب ہے, تو تھوڑی خوشی محسوس ہوئی کہ میری نماز کو کسی نے دیکھ لیا, خوشی محسوس ہوئی. یا یہ کہ ایک شخص نے ایک عمل کیا, اخلاص کے ساتھ عمل کیا, اور شدہ شدہ دوسروں کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی. ہوتا ہے کبھی کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے لیکن بات پہنچ جاتی ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے, ارباب معرفت نے لکھا ہے, رجال آخرت نے لکھا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنے عمل کو چھپائے اور اللہ تعالی شانہ اس عمل کو اس کی عزت کا ذریعہ نہ بنائے. عمل کا اظہار ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ واہ واہ کریں. تو کہا کہ اللہ تعالی شانہ جو عمل کو ظاہر کرتا ہے, اظہار کرتا ہے. ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ سمجھایا تھا, اس کی تفصیل ابھی باقی ہے. وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں جس کی اسے چاہت ہوتی ہے, لیکن یہ دنیا میں موت تک نہیں رہتا, موت تک نہیں رہتا, موت تک نہیں رہتا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا بس مجھے آپ الگ کر دیجئے, میرا حصہ مجھے دے دیجئے, آپ مجھے ایک دکان کھول دیجئے اور اتنی رقم مجھے دے دیجئے. اور ایک بھائی جو ہے وہ ابا کے ساتھ چپکا رہتا ہے. اب تھوڑے ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ابا کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ابا کا ہے. اور وہ جو علیحدہ ہو گیا ہے اس کی اپنی دکان, اپنی گاڑی, اپنے نوکر چاکر, پانچ سال, دس سال, پندرہ سال تک خوب مزے رہے اس کو, اور اس کے بعد پڑتی آئی. اب جب پڑتی آتی ہے تو ابا کچھ نہیں دیتے, اسے سب کچھ مرضی کے مطابق مل گیا, پڑتی آتی ابا کچھ نہیں دیتے. اور یہ شروع شروع میں جو لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, ابا جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو اس پورے کارخانے کا اور اپنی ساری جائیداد کا مالک ہی اسے بنا دیتے ہیں. جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے اس کی طلب کے مطابق دے دیتے ہیں, مگر وہ پانچ سال کے لیے, دس سال کے لیے, پندرہ سال کے لیے, اور پھر دنیا ہی میں وہ ذلت اٹھاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں, اپنی کتاب میں بخاری شریف کی اس کتاب میں جس میں دیکھ کر میں نے میرے استاد محترم ساکن بقی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی, اس کتاب میں میں نے سائٹ پر حاشیے میں لکھا ہے, حاشیے میں اپنی پینسل سے, کہ استاد محترم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حدیث بہت اچھی طرح سے یاد رکھنے کے قابل ہے, یہ حدیث اچھی طرح سے یاد رکھنے کے قابل ہے. وہ کیا ہے؟ من یرائی یرائی اللہ بہی, من سمع سمع اللہ بہی. جو شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے, اللہ تعالی شانہ اس کے عیوب کو کھول کھول کر لوگوں کو دکھلاتے ہیں, اور جو شخص لوگوں میں شہرت اور فیم حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ لوگوں کی زبانوں پر اس کی برائی کے چرچے پیدا کر دیتا ہے. ریا اور سمعہ یہ دو الفاظ ہیں. ریا کا معنی کیا ہے؟ ریا کا معنی یہ ہے, یہ نچلے درجے کا مرض, یہ اول درجے کا مرض ریا. ریا میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو مولانا احمد صاحب دیکھ لیں تو اچھا ہے, سہیل بھائی دیکھ لیں تو اچھا ہے, عباس دیکھ لیں تو اچھا ہے, یہ دل میں داؤد بھائی دیکھ لیں تو اچھا ہے, محمد بھائی دیکھ لیں تو اچھا ہے, نذیر بھائی دیکھ لیں تو اچھا ہے, ڈاکٹر سلیم دیکھ لیں تو اچھا ہے, اندر صرف دیکھ لیں اور یہ دیکھ کر کے خوش ہوں اور اپنے دل میں واہ واہ کریں, بس یہ ہے ریا. ریا کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اسے خوش کیا جائے. اور سمعہ کا کیا معنی؟ یہ جب ترقی کرتی ہے پھر یہ بیماری, اور ترقی کرتے کرتے دوسرے درجے پر پہنچتی ہے تو اس کا معنی سمعہ ہوتا ہے, کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ بھی خوش ہوں اور یہ اپنے دوستوں کے مجمع میں اس کا ذکر بھی کرے کہ میں نے آج سلیم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا, اتنی لمبی نفلیں پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. تو کیا آیا حدیث میں بھائی؟ جو دوسروں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے عیوب دکھلاتے ہیں ان کو, عیوب. اور کبھی کبھی تو بالکل بھی نہیں ملتا کچھ, بالکل نہیں ملتا. ایسا ہوتا ہے کہ دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے اور دیکھنے والے یوں دیکھتے ہیں بہت لمبی نفل, اور اسی وقت ان کے دل میں اس کا عیب آ جاتا ہے اور اللہ بات دل میں ڈال دیتے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے, اور آپس میں اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو نا یار وہ ہم سب کو دکھلانے کے لیے اپنی اتنی لمبی نفلیں پڑھ رہا ہے. اسی وقت وہ اپنی بزرگی دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہے, اللہ اس کے عیب کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ نہ نہ یہ دکھلانے کے لیے کر رہا ہے. اور جو شہرت کے چرچے کے لیے کرتا ہے کہ میری شہرت کے لیے, چرچے کے لیے, کہ میری اچھائی کا چرچا ہو, اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کے عیوب کا چرچا عام فرما دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے, دوسروں کی واہ واہ کے لیے عمل کرتا ہے, اسے واہ واہ یا تو بالکل نہیں ملتی, یا واہ واہ کچھ دنوں تک ملتی ہے اور پھر لوگ اس پہ تھوکتے ہیں, الٹا اثر ہوتا ہے. اور جو شخص اعمال کرتا ہے چھپا کر کے, نا کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے, کتنا چھپاتا ہے وہ, کتنا چھپاتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کو اتنا ہی چھپائے جتنی اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. وہ چھپا کے کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی نہ کسی طرح اس کے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں, اور ظاہر کرنے کے طریقے بھی عجیب و غریب, دل میں بس علقا فرما دیتے ہیں. تہجد کی نماز دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا کہ تنہائی میں رات کو اپنے گھر میں کیا کرتا ہے, پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میرے لیے خاص دعا کرنا. بھائی آپ نے کب دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے؟ اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں, اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں.
جو اپنے کو چھپائے گا اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسے ظاہر کرے گا, اور جو ظاہر کرے گا اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسے ظاہر کرتا ہے عزت کے لیے تو اللہ اسے ذلیل کریں گے. ایک شخص تکبر کیوں کرتا ہے؟ تکبر اس لیے کرتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں تو اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں, گھٹاتے ہیں. اور ایک شخص توازو اختیار کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو گھٹاتا ہے تو اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اسی لیے میرے بھائیو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جب یہ شرک خفی کے بارے میں کبھی کوئی خیال بھی ان کو آ جاتا تھا تو ان پر ایک حالت طاری ہو جاتی تھی, حالت طاری ہو جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے اپنے گھر سے اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما یبکیک یا معاذ, یہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ چھوٹے موٹے نہیں تھے, ایک تو صحابی, صحابی ہونا ہی کتنا اونچا مقام, اور پھر ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل, میرے صحابہ میں حلال اور حرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا, حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ ابن جبل ہے. بہت بڑے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. ما یبکیک یا معاذ, کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے معاذ؟ میرے بھائیو ذرا ان حدیثوں کو سنتے ہوئے, ان واقعات کو سنتے ہوئے اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرو کہ ان کے کلچر اور ہمارے کلچر میں کیا فرق ہے. وہ ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. تو کہا کہ اے امیر المومنین, اے امیر المومنین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے ایک ارشاد سنا تھا, وہ مجھے یاد آ گیا, وہ ارشاد مجھے رولا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ ارشاد کیا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان یسیر الریائے شرکن, معمولی ریا بھی شرک ہے. حدیث لمبی ہے. ان یسیر الریائے شرکن, معمولی ریا بھی شرک ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حدیث لمبی ہے مگر حدیث کا اکثر مضمون جو ہے وہ ریا اور اخلاص پر مشتمل ہے. معمولی ریا بھی شرک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادا ولیاً, جو شخص اللہ تعالی شانہ کے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے, فقط بارز اللہ بالمحاربتی, تو وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ سے وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. بھائی ہماری بستی میں ایک پہلوان رہتا ہو, پہلوان, اور اس کی بیوی کو, اس کی بیٹی کو, اس کے بچے کو اگر کوئی چھیڑ خانی کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ تو اس سے نہیں لڑ رہا ہے, تو اس کے باپ کو چیلنج کر رہا ہے. تو ولی جو ہے, ولی وہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ جو اسے چھیڑتا ہے تو وہ اللہ کو چیلنج گویا کر رہا ہے, اللہ کو کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ کے ولی کو میں چھیڑ رہا ہوں, جو کرنا ہو کر لو, آؤ. اسی لیے بزرگان دین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے. اگر ان کی ہم سے کوئی خدمت نہ ہو سکے, ان کی راحت رسانے کا ہم سے کوئی کام نہ ہو سکے, تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی تکلیف اور ان کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکلیف اور ایذا رسانی سے بچاؤ. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا دل جب ٹوٹتا ہے، ان کا دل جب مقدر ہوتا ہے، ان کے دل کو جب تکلیف پہنچتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ کوئی دنیاوی وبال آ سکتا ہے، دینی وبال بھی آ سکتا ہے اور ایمان سے محرومی ہو سکتی ہے. اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، بے شک اللہ تعالی شانہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ الابرار نیک لوگوں سے، الاتقیاء تقوی والے لوگوں سے، الاخفیاء گمنام لوگوں سے. گمنام، دیکھو ابرار بہت نیکی کرنے والے لوگ، اور اتقیاء اونچے درجے کے تقوی والے لوگ، مگر اتنی نیکی اور اتنے تقوی کے باوجود ان کی تیسری صفت کیا ہے؟ اخفیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ 20 سالوں تک روزانہ رات کو اٹھ کر رونے دھونے میں گزارے، مگر بیوی کو پتہ چلنے نہیں دیا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم بھی میرے بھائیوں اس قسم کی صفتوں کو اور خوبیوں کو اور خصلتوں کو مقصد بنائیں گے، اللہ تعالی شانہ خود ہماری بھی رہنمائی فرمائیں گے.
تجارت کرنا نہیں آتا، وہ تجارت کرنا سیکھ جاتا ہے. بہت سے تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے. جب کوئی کسی چیز کو مقصد بناتا ہے، خود بخود راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اللہ کو میرے بھائیوں مقصود بناؤ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے خود بخود کھولتے چلے جائیں گے. صدق کے دل سے، سچی نیت سے اللہ کو مقصود بناؤ. ان اللہ یحب الابرار، اللہ تعالی شانہ محبوب بنا لیتے ہیں ایسے بندوں کو جو نیک ہوتے ہیں، الاتقیاء جو تقوی والے ہوتے ہیں، الاخفیاء جو چھپے رستم ہوتے ہیں، بالکل چھپے. کتنے چھپے، کتنے چھپے ہوتے ہیں وہ، کتنے ابرار اور اتقیاء. ان الابرار لفی نعیم، تقوی پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور متقین کے جو مقامات ہیں، اللہ اکبر. اور ابرار، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، قرآن کہتا ہے کہ ابرار وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں نعمتوں میں ہوں گے. نعمت ان کے پاس ہوگی نہیں، نعمتیں اتنی ہوگی کہ وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگا کر اور دیکھ رہے ہوں گے. تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی جھلک رہی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر لگی ہوئی شراب میں سے شراب پلائی جائے گی، مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک، اور یہ جو مہر لگی ہوئی ہوگی، یہ مہر جو ہے وہ مشک کی ہوگی. ومزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی تسنیم کی. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابرار کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں ابرار کے مقام پر پہنچنے میں مقابلہ کرنا چاہیے. ابرار ہیں اور متقی ہیں، ابرار ہیں اور متقی. ہمارے اندر تھوڑا بہت دین آ جاتا ہے تو ظاہری شکل و صورت ہی ایسی بنا لیتے ہیں کہ پورے شہر میں جیسے ہمارے جیسا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. یہ ابرار ہیں اور متقی، مگر کیا ہے؟ اخفیا، چھپے ہوئے. انہوں نے اپنے ابرار ہونے کو بھی چھپایا ہے اور اپنے متقی ہونے کو بھی چھپایا ہے. کتنا چھپایا ہے؟
الذین اذا غابوا لم یتفقدوا,
کہ جب وہ کسی مجمع سے غائب رہتے ہیں, کسی فنکشن سے غائب رہتے ہیں, نکاح شادی سے غائب رہتے ہیں, تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ ان کا کوئی امپورٹنس ہی نہیں, اتنا چھپایا ہے کہ ان کا کوئی امپورٹنس ہی نہیں. جب وہ غائب رہتے ہیں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا. وَإِذَا حَذَرُوا, اور جب وہ مجمع میں ہوتے ہیں تو لم يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا, تو انہیں آگے بلایا نہیں جاتا, قریب ان کو بلایا نہیں جاتا, بس سمپل بالکل. ان سے تو اللہ محبت کرتے ہیں, ان سے تو اللہ محبت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو بڑا بنتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں, ان من اشد الناس فتنتن, اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت فتنے میں مبتلا کیے جانے والے, الذین یراؤن بعمالہم, جو اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں, لیومیل قلوب الناس الیہم, تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے. دیکھو وہ جو ہیں ابرار اور متقین کے درجے پر ہیں, مگر چھپے چھپے رہنے والے, یہ اللہ کے محبوب, اور سب سے زیادہ فتنے میں ڈالے جانے والے لوگ, فتنہ, فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے. کون؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کیوں؟ لوگوں کو دکھلائیں تاکہ لوگوں کے قلوب اپنی طرف متوجہ کریں, اور لوگوں کے مال کو, لوگوں کے مال کو سمیٹیں, کہ بھئی میری بزرگی لوگوں پر ذرا آیا ہو جائے تو پھر حضرت کے کو کوئی ہدیہ دے گا, کھلائے گا پلائے گا, مال و متا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو ایسے فتنوں میں مبتلا کریں گے کہ عقل والا شخص بھی اس فتنے کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا, عقل بھی کام نہیں کر سکے گی اس فتنے میں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں. بس آج جو ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ مہینے کی نشست میں اسی کی تکمیل کروں گا. یہ ریا, ریا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ریا, ریا کا معنی کیا؟ کہ کوئی اچھا عمل کرنا اور اس میں نیت اللہ تعالی شانہ کو چھوڑ کر مخلوق کو خوش کرنے کی کرنا, یا اللہ تعالی شانہ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ مخلوق کو خوش کرنے کی نیت بھی ملانا. ایک بات بیچ میں چل رہی تھی, وہ رہ گئی, اسے ختم کر دیتا ہوں. کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا, یا عمل کر رہا ہے اور عمل چھپا کے کیا, اخلاص کے ساتھ کیا, اور ایک مہینے, دو مہینے, ایک ہفتے, دو ہفتے کے بعد وہ کسی طرح دوسروں کو پتا چل گیا, لیک ہو گیا, اور لوگوں کو تعریف کرتے ہوئے سنا, اور اس تعریف کی وجہ سے دل میں خوشی محسوس ہوئی. یہ ریا نہیں ہے. ریا تو یہ ہے کہ عمل کو کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا عمل کرنے کے بعد, عمل تو کرتا ہے اللہ کے لیے, عمل کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ 1,00,000 پاؤنڈ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور کسی کو پتہ نہیں چلا, تھوڑی واہ واہ تو ملنی چاہیے. سہیل بھائی کسی کو کہنا مت, صرف آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. وہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں بھی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے, 1,00,000 پاؤنڈ ہم نے بھی دیے ہیں. 1,00,000 پاؤنڈ دیتا ہے اعلان کر کے دکھلانے کے لیے, یہ ہے ریا. یا عمل کرنے کے بعد پھر اطلاع کرتا ہے, عمل خراب کرتا ہے, یہ ہے ریا. ایک شخص عمل کرتا ہے صرف اللہ کے لیے, اس کی چاہت بالکل نہیں تھی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں ایسے وقت میں کہ کوئی آتا نہیں ہے, اللہ کرے کہ کوئی آ جائے, نہ یہ نیت نہیں تھی. نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی آ جائے. پوری عمل ہو گیا اللہ کے لیے, اور پھر دیکھا کہ کسی صاحب کی نظر پڑ گئی اور دل میں مسرت ہوئی, ایک قسم کی خوشی ہوئی, یا ایک خلوص کے ساتھ عمل کیا, چھپا کے رکھا, کسی کو نہیں بتلایا, اور کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سنا کہ چار پانچ آدمی کچھ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو آپ پہچانتے ہیں, یہ وہ ہے جنہوں نے فلاں مسجد میں اتنا بڑا تعاون کیا ہے, اور خوشی ہوئی. یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا نہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے خلوص کا دنیا میں انعام ہے.
آپ نے جو خلوص کے ساتھ مسجد میں ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ کسی کو پتا نہ چلے,
اور آپ نے پھر اس طرح پڑھی کہ کسی کو پتا نہ چلے, اور دل میں یہی تھا کہ اب سلام پھیر کر دوسرے لوگ آ جائیں اس سے پہلے میں نکل جانے والا ہوں, یہ جو خلوص کی نیت آپ کی تھی, تو اللہ نے کسی کو وہاں پہنچا دیا, اس نے دیکھ لیا اور آپ کے دل میں اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی. یہ ریا, یہ خلوص کا اللہ نے دنیا میں آپ کو انعام دیا.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے یہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ بہت چھپ چھپا کر اعمال کرتے ہیں, اور اعمال کرنے کے بعد پھر اسے چھپا کے رکھتے ہیں, اس کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہیں کرتے, لیکن کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس سے دل میں خوشی ہوتی ہے, تو کہیں ہمارے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, ذالک بشرا عاجل, ذالک عاجل بشر المؤمن, یہ تو مؤمن کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر جو بشارت ہے کہ جنت میں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, وہ عاجل ہے, وہ آخرت میں ہے, دنیا میں اللہ تعالی شانہ یہ بدلہ عطا فرماتے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی بھائی توفیق عطا فرماوے, عمل کی توفیق عطا فرماوے. مضمون ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے, اس لیے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش پوری کریں کہ جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو, جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو, جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو. عمل کرنے سے پہلے نیت بھی اچھی کرو, اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے اللہ, اے اللہ بری نیت سے بچا لے, اے اللہ بری نیت سے بچا لے, اے اللہ شرک سے بچا لے. وہ مضمون بھی رہ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چپکے سے گھس جاتا ہے یہ ریا, تو کہا کہ بڑے شرک اور چھوٹے شرک دونوں سے بچنے کی میں تمہیں دعا نہ سکھاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اور یہ دعا ہم نے لکھوا کر نوٹس بورڈ پہ لگا دی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ مہینے کی نشست تک میں اس کے کارڈ بھی چھپوا کر تیار کریں گے, اور ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ لگا دیں گے. کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں جسے تم اگر دن میں تین مرتبہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالی شانہ ہو تمہیں بڑے شرک سے بھی بچا لیں گے اور چھوٹے شرک سے بھی, بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے شرک سے بھی. یعنی اللہ تعالی شانہ ہو موحد بھی بنائیں گے اور مخلص بھی بنائیں گے. اللہ ہم سب کو موحد بنائے اور موت تک موحد رکھے, اللہ ہم سب کو مخلص بنائے موت تک مخلص رکھے, اور اللہ تعالی شانہ ہماری نسلوں میں توحید اور اخلاص کو قیامت تک جاری اور ساری فرمائے, اور اللہ پورے عالم کو توحید اور اخلاص سے بھر دے. اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کتنا بڑا تحفہ ہم تک پہنچایا, یہ ہے صحابہ کا مقام, یہ ہے ان کا احسان امبر. اللہم انی اعوذ بیک, اللہم انی اعوذ بیک من ان اشرک بیک وانا اعلم. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دوں اس حال میں کہ میں جان بھی رہا ہوں, یعنی جان بوجھ کر میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دوں عقیدے میں یا عمل میں, اے اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, پناہ دے دے, اے اللہ پناہ دے دے. اور اے اللہ یہ اتنی مخفی چیز ہے کہ دل میں یوں گھس جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا, تو انجان پنے میں اگر دل میں یہ چیز داخل ہو گئی ہو تو میں آپ سے اس پر استغفار کرتا ہوں, واستغفروک لما لا
اعلم، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس ریا پر، اس شرک پر جس کا مجھے علم بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کا عقیدہ شرکیہ ہو اور وہ جانتا ہی نہ ہو، وہ بھی اگر اس دعا کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی شانو اس کے لیے اس سے نجات کے اسباب پیدا فرمائیں گے. تو دعا بھی کرتے رہو، اعمال کو چیک کرتے رہو، اور پوری کوشش کرو کہ عمل اخلاص والا رہے، مگر ڈر کر، گھبرا کر، ریا کو محسوس کر کے، ریا کو دیکھ کر کسی عمل کو چھوڑو مت. اگر ریا ہے تو اپنے مشائخ کی طرف رجوع کرو، خود معالج اور خود حکیم اور خود ڈاکٹر بن کر چھوڑنا مت شروع کرو، ورنہ تو نماز با جماعت بھی چھوڑنی پڑے گی. دھیرے دھیرے ایک وقت ہی وہ آئے گا کہ میں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے گھر ہی میں پڑھ لوں، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ گھر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں تو اب نماز پڑھنا ہی بند کر دیتے ہیں. نہیں، جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی عمل چھوڑنا نہیں ہے. کتنی چیزیں ضروری ہیں عمل کے مقبول ہونے کے لیے، ایک تو سنت طریقے کے مطابق عمل اور دوسری چیز اخلاص. اس وقت عمل ہے، اخلاص نہیں ہے، یعنی ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے. اگر آپ عمل چھوڑ دیں گے تو دونوں چیزیں چلی جائے گی. تو ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے، تو عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، ریا کو نکال کر اخلاص کو لانا ہے. تو عمل کو نہ چھوڑیں، اپنے اپنے مشائخ کی طرف رجوع کریں اس سلسلے میں، اپنے اپنے مشائخ کی طرف رجوع کریں اور وہ جو رہنمائی کریں اس پر عمل کریں. اور اپنے دل کا جتنا تزکیہ ہوگا، دل کی جتنی صفائی ہوگی برے ماحول سے، بری صحبت سے جتنا دور رہیں گے، گناہوں سے جتنا دور رہیں گے، دل جتنا صاف شفاف رہے گا، ذکر کی کثرت سے دل جتنا ذاکر ہوگا، غفلت جتنی دور ہوگی، اتنا ہی اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اور ریا کم ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہم سب اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے سب متعلقین کے لیے بھی دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ سے عاجزی کریں کہ اللہ یہ اتنی بڑی دولت ہے اخلاص کی کہ اس پر سارے دین کا دار و مدار ہے، اے اللہ ہمیں یہ دولت عطا کر دیجیے. یہ اللہ آپ ہی یہ دے سکتے ہیں، ہمیں یہ دولت کوئی نہیں دے سکتا، ہم کہیں سے یہ دولت حاصل نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے بغیر استحقاق کے رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے، تو آپ ہمیں اخلاص بھی نصیب کر دیجیے. دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو، اللہ تعالی شانہ ضرور خیر کے فیصلے فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين،
واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم اجعلنا من عبادك اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اے ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں الہ العالمین بہت گناہ کیے ہیں بہت نافرمانیاں کی ہیں معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیکیاں بہت کم ہیں اور الہ العالمین گناہ بہت زیادہ ہے اور الہ العالمین ان کم مقدار کی نیکیوں کو جب ہم ٹٹولتے ہیں جانچتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں تو الہ العالمین وہ نیکیاں بھی اخلاص سے خالی نظر آتی ہیں اے رحم الراحمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین ہر عمل کو تیری مرضی کے مطابق کرنے والا بنا دے الہ العالمین زیادہ سے زیادہ اعمال کو تیری مرضی کے مطابق سنت طریقے کے مطابق اور الہ العالمین اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے دلوں کی اصلاح فرما دے دلوں کی اصلاح فرما دے دلوں کا تزکیہ فرما دے دلوں کی صفائی فرما دے الہ العالمین رذائل سے پاک فرما خسائل سے آراستہ فرما الہ العالمین ریا کو ختم فرما دے ریا کو ختم فرما دے ریا کو ختم فرما دے الہ العالمین اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما تیری محبت عطا فرما تیرا عشق نصیب فرما تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں شامل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اپنی معرفت اپنا تعلق اپنا قرب نصیب فرما الہ العالمین یقین کامل ایمان محکم نصیب فرما اچھے اخلاق سے آراستہ فرما برے اخلاق سے حفاظت فرما اچھے دوست اچھے ساتھی عطا فرما برے ساتھیوں سے برے دوستوں سے حفاظت فرما اے ارحم الراحمین سعادت نصیب فرما شقاوت سے محفوظ فرما الہ العالمین علم عطا فرما جہالت سے محفوظ فرما ہدایت عطا فرما گمراہی سے بچا لے صحت عطا فرما بیماری سے بچا لے عزت عطا فرما ذلت سے بچا لے الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما فکر دنیا سے بچا لے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین آخرت کی توفیق عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما ہمیں رجال الآخرت میں شامل فرما الہ العالمین ہمیں تقوی سے آراستہ فرما اپنی ولایت سے آراستہ فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین موت کے وقت کلمہ طیبہ کو ہماری زبانوں پہ جاری فرما الہ العالمین دل دماغ سے غیر اللہ کے تصور کو نکال دے الہ العالمین اللہ کا تصور تصور دل دماغ میں پیوز فرما دے, رچا دے, بسا دے, الہ العالمین ہماری رگ رگ میں خون کے ذات سے جاری فرما دے یا رب الرحمین, بال بال میں روئے روئے میں الہ العالمین اپنے نام کے اپنی نام کی نورانیت کو بچا بسا دے, رچا دے یا رب الرحمین, ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے اے اللہ, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, بغیر حساب کے جنت و فردوس میں داخلہ نصیب فرما, انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء اور تیرے عشاق کی رفاقت ادا فرما, تیرے دیدار سے مشرف فرما, تیرے دیدار سے مشرف فرما, تیرے دیدار سے مشرف فرما, الہ العالمین جہنم سے بچا لے, تیرے غصے سے بچا لے, تیری پکڑ سے بچا لے یا رحم الراحمین, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, خصوصاً حرمین شریفین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما, الہ العالمین علماء کی مشائخ کی حفاظت فرما, الہ العالمین ہر فرد بشر ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما, الہ العالمین مقابر مسلمین کی حفاظت فرما, جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہم سب کے شیطان اور نفس کے مقاید سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین دھوکے سے غرور سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین نڈر ہونے سے, الہ العالمین الہ العالمین نڈر ہونے سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین سستی سے غفلت سے ہماری حفاظت فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, اے ارحم الراحمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما, جن خاندانوں میں جن مسلمانوں میں الہ العالمین ناچاگیاں ہیں محبت سے مبدل فرما, اے ارحم الراحمین جن کی اولاد ماں باپ سے روٹھی ہوئی ہے الہ العالمین سینے سے لگا دے, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, الہ العالمین جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رہائی نصیب فرما, الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی حلال روزی عطا فرما, الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے اپنے مکانات نصیب فرما, اے ارحم الراحمین جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے نجات عطا فرما, دنیاوی اخروی ہر راحت ہر خیر عطا فرما, دنیاوی اخروی ہر تنگی ہر پریشانی سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, اے ارحم الراحمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, ہماری نیتوں کی اصلاح فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, اے ارحم الراحمین ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے ماں باپ ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے فیوز کو ان کے احسانات کو عام فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو جا چکے ہیں انہیں آخرت کی انہیں آخرت میں بلندی درجات عطا فرما, الہ العالمین ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, الہ العالمین ہمارے والدین میں سے جو جو زندہ ہیں ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر قائم فرما, الہ العالمین ان کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما, ان کی راحت رسانی کا ذریعہ بنا, ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما, اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہماری بیویاں ہمارے بچے بھائی بہن رشتہ دار محبین محسنین دوست احباب سب متعلقین, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما, اے ارحم الراحمین پورے عالم میں امن کو عام فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ہمارے اس ملک ملک میں بھی نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، الہ العالمین استحقام پیدا فرما، الہ العالمین اس ملک کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.